آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں. ₹2,00,000 لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میزبان آپ کی شہناز عزیز, حسب معمول پروڈیوسر ہماری سعدیہ اسد ہیں, یہ بھی کہوں گی حسب معمول کئی ہفتے سے ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے انجینئر ہیں نیلسن لوپیز. تو مہمان بھی میں حسب معمول کہہ سکتی ہوں آج, کیوں حسب معمول نہیں بلکہ گزشتہ ہفتے کے مطابق ڈاکٹر صاحب کے آنے کی خوشخبری آپ سن سکے تھے. ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب
بہن آپ خیریت سے ہیں؟
جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
الحمدللہ جی بہت شکر الحمدللہ. میں اس وقت موٹر وے کا سفر کر کے اسلام آباد پہنچا ہوں.
اچھا تو یہ خطرہ تو نہیں کہ راستے میں کہیں سلسلہ منقطع ہو جائے گا اگر کوئی اسپاٹ ایسا آ گیا؟
نہیں نہیں میں اسلام آباد پہنچ گیا ہوں.
اچھا پہنچ گیا, چلیے
پہنچ گیا.
اچھا تھوڑا شور ہے کیا, آپ ابھی بھی کار کے اندر ہیں کیا؟
جی بس وہ گاڑی میں ہو ابھی, وہ
اسلام آباد. اچھا تو چلیے پھر ہم کیوں نہ کہانی. آج میں نے جو حرکت کی, پتہ نہیں آپ خوش ہوں گے یا کہیں گے کہ شہناز کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن میں نے یہ حرکت کی کہ جب مجھے اطمینان تھا کہ آج ڈاکٹر صاحب آنے والے ہیں, تو میں نے بھی سوچا میکسیمم کہانیاں جو ہم کر سکتے ہیں آج کر لیں. تو کافی ساری کہانیاں میں نے کر لی ہیں, اور بلکہ میں سننے والوں سے کالرز سے معذرت چاہوں گی, آج ہم کالز نہیں لیں گے, کیونکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یا تو وہ کچھ مسائل حل کر دیں گے, لیکن نہیں بھی کرتے جب وہ تو ایک بہت ہی صاحب مشورہ دیتے ہیں. تو کچھ کہانیاں ایسی ہیں جن میں ڈاکٹر صاحب کے مشورے کی بھی کہانی کاروں نے ضرورت محسوس کی ہے. تو پہلی کہانی ڈاکٹر صاحب, ہمیں ایک نوجوان لڑکی ہیں یہ بچی, یہ انہوں نے راولپنڈی سے سنائی ہے, رمشا کنول ان کا نام ہے. تو دیجیے ان کی کہانی سنتے ہیں.
میرا نام رمشا کنول ہے اور میں راول پنڈی میں رہتی ہوں. ہم چار بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے. ایک بڑا بھائی تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ایک ہی بھائی ہے. جو ایک بھائی ہے وہ تین بہنوں کے بعد ہے. ابھی دو بہنوں کی شادی ہوئی ہے, سب سے بڑی بہن کو ڈائیورس ہو گئی ہے, اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی, اس کے بچے بھی ہمارے پاس ہی آ گئے تھے. میری امی نے ابو آج سے 13 سال پہلے بیمار ہو گئے تھے, پھر میرے ابو 1 ایئر ہم لوگ نے کو بہت مشکل سے گھر میں سنبھالا, کیونکہ میرے ابو سب بالکل صحیح فل جاننے تھے, اور میرے ابو کسی کو نہیں پہچان پاتے تھے, نہ بیٹی کو, نہ بیوی کو, نہ ماں کو, نہ بہن کو, نہ کسی کے پاس جاتے تھے. اس ٹائم میرے ابو کو ہم لوگوں نے, میری امی نے بالکل ان پڑھ تھی, ان کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا, کسی جگہ کا نہیں پتا تھا. اور ہم لوگ جدھر ابو کا ہاسپٹل تھا جہاں سے ہم لوگ علاج کروانا چاہ رہے تھے, وہ کم از کم 7 گھنٹے کے فاصلے کا تھا, اور سب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنے ابو کا علاج کرواتے, اور گاڑیوں کے کرائے یہ وہ اس طرح سے. 4 سال بعد میرے ابو ٹھیک ہوئے, کچھ دوائیوں سے بس ایسے کی دوران میری امی نے کام کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ انکم نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. میرا بہنوئی پہلے بھی اسی طرح کرتے تھے, میری بہن کے بچے ہمارے پاس ہی شروع سے رہی ہے میری بہن, انہوں نے کبھی بھی میری بہن کو نہیں سنبھالا میرے بہنوئی نے. پھر میری امی نے اتنے مشکل حالات میں جب لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی, تو پورے مہینے کا وہ 200 روپے دیا کرتے تھے. میری امی نے کام اسٹارٹ کیا لوگوں کے گھروں میں کام کر کے, پھر ہمیں پالا, لیکن میری امی نے کبھی بھی میری اسٹڈی اور میری بہن بھائی کسی کی اسٹڈی کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. بس بدقسمتی سے میرا بھائی نے بھی صحیح نہیں پڑھا, بہن نے بس ایسے کیا, اس کے بعد چھوڑ دیا, کیونکہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب تھے. میری امی کالج نہیں افورڈ کر پا رہی تھیں, اور نہ ہی پرائیویٹ افورڈ کر پا رہی تھیں, اس وجہ سے میری امی نے چھوڑا دیا. پھر میں سب سے چھوٹی تھی, میری بہن نکلی جاب کے لیے, لیکن باہر کے حالات اتنے خراب, پھر اس کو بھی مجبوراً گھر آنا پڑ گیا. پھر میری بہن بھی گھر آ گئی, اس کے بعد میری امی نے کام کنٹینیو رکھا. ہم لوگوں کے پاس کبھی کھانے کو ایک ٹائم ہوتا تھا, ایک ٹائم نہیں ہوتا تھا. اتنے مشکل حالات میں میری امی نے سروائیو کیا, 2 بچے تھے, 4 بہنیں, ایک بھائی, تب وہ بیمار بھائی تھا, وہ جو بھائی تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ بھی کافی بیمار تھا, اس کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا. پھر علاج کے لیے تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, اور میرے دل میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کاش تب ہمارے پاس پیسے ہوتے, شاید میرا بھائی آج زندہ ہوتا, اور وہ بلڈ کینسر سے اس کا فرسٹ اسٹیج پہ تھا, اس کا کور ہو جاتا. پتہ نہیں اللہ کو یہ منظور تھا یا نصیب کی بات تھی یا قسمت میں یہی کچھ لکھا تھا. پھر میری امی نے لیکن مجھے نہیں چھوڑایا, میں نے شام کو ٹائم بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے اپنی اسٹڈی کو میں نے کنٹینیو رکھا. میں نے ایسے کیا, پھر اسی طرح بی اے کیا, میری امی کام کرتی رہی, پھر میرے بھائی نے بھی صحیح نہیں پڑھ پایا, پھر میں نے بی اے کیا, پھر میں نے بی ایڈ کیا. اسی طرح میں شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں, ابھی بھی کسی کے گھر جا کے پڑھاتی ہوں, کچھ کو گھر پڑھاتی ہوں, پھر ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھی, اور میری امی ابھی بھی کام کرتی ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا فورسز ہو جائے, میری امی جو ہے نا وہ گھر آ بیٹھے ہیں, جس طرح باقی ساری بھی میری امی ابھی بھی تین گھروں میں کام کرتی ہیں. اور یہ میرے لیے سب سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ عمر کے اس حصے میں آج سے کتنے سال پہلے انہوں نے کام شروع کیا تھا اور ابھی تک وہ کام کر رہی ہوں, یہ میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ گھر بیٹھے, ہمارا کوئی ایسا ذریعہ معاش بن جائے, کچھ اس طرح کا ہو جائے. اگر میں ایم اے کر کے ایم فل اپنا کمپلیٹ کر لوں تو شاید میں اگر پڑھ لکھ کے کچھ بن جاؤں گی تو شاید ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹیوشن سینٹر میں فی بچہ یہاں پہ 400 روپے ملتا ہے, اور اگر یہاں پہ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک مہینہ آتے ہیں, وہ 10 دن پڑھتے ہیں, پھر وہ لوگ چلے چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں. اس طرح ابھی بھی تو میں گھر پڑھا رہی ہوں, میں کسی کے گھر جا کے پڑھاتی ہوں, وہاں سے مجھے 4000 ملتا ہے. وہ میں جب میری بکس لینی ہوں, ابھی میرے ایگزام ہونے والا ہے, میں نے اپنا ایڈمیشن بھیجا ہوا ہے ایم اے کا, میں ایم اے کر رہی ہوں. 8 بجے میری امی گھر سے نکلتی ہیں, 8:15 تک گھر آتی ہیں. تینوں گھروں میں ان کے کپڑے, صفائی, برتن تینوں کام کرتی ہیں. پھر ان کو ایک ایک کام کا وہ 1000 دیتے ہیں, تو اس طرح کے جو خرچہ ہوتا ہے. پھر ہمارا گھر کا کرایہ ہے 7500 ہمارے گھر کا کرایہ ہے. بجلی کا بل ہوتا ہے, گیس کا بل, پانی کا بل لگ جاتا ہے کبھی کے بعد. تو میں بھی اب پھر کماتی ہوں, پھر میں بھی کچھ امی کے انویسٹ کرتی ہوں کہ چلیں ان کی کوئی ہیلپ ہو جائے, اس طرح میں بھی ہیلپ کرتی ہوں. 3 بچے ہیں میری بہن کے, 2 بہنیں ہیں, ایک ابو امی اور ایک بھائی, اور ایک بہن ہے اس کی ابھی ابھی شادی کی ہے. ہم نے شادی کی ہے تو اس کا ہم نے 1,00,000 تک تقریباً قرضہ لے کے تو بہت مشکل سے شادی کی ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے ان حالات میں شادی کرنا کتنا مشکل کام ہے.
اب تم بھی بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو, کیا کیا جائے تمہارے لیے؟
مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے لیے کیا کیا جائے.
تو ہمارے ساتھ ہیں رمشا جو ہے. رمشا آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟
جی جی جی, اچھا سن رہی ہوں.
ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ جی. ڈاکٹر صاحب یہ ہیں رمشا, اور کہانی آپ نے ان کی سنی, تو کیا آپ ان کو مشورہ دیں گے؟ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں.
یہ تو بڑی اچھی کہانی ہے جی, اس میں تو حوصلہ ہے, امید ہے
جی.
تو ہم تو بالکل ان کا ساتھ دینا چاہیں گے. یہ اب ایم فل کرنا چاہ رہی ہیں
جی, ابھی ایم اے میں ہے غالباً.
میں پوچھنا چاہوں گا کہ
ابھی بن نہیں کر رہی ہوں, آگے ایم فل کرنا چاہ رہی ہوں. ایم اے
کی ڈگری, ایم اے کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو فائنانشل سپورٹ کتنی چاہیے؟
اصل میں رمشا یہ چاہتی ہیں کہ کچھ ایسا بندوبست ہو جائے کہ ان کی امی جو ہے وہ گھر رہ سکیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ اگر کماتی ہیں, تھوڑا بہت ہی کماتی ہیں, اپنا خرچہ ہی پورا اٹھا لیتی ہیں, لیکن یہ کہ ان کی امی 3 گھروں میں کام کرتی ہیں صبح سے شام تک, تو اب آپ بتائیے. رمشا آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے, وہ آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں.
جی پوچھیں, ضرور پوچھیں
جی. رمشا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ آپ کو ایم اے کے لیے اگر آپ کو گھر رہنا پڑے آپ اپنی والدہ کے پاس, تو آپ کو کتنی فائنینشیل سپورٹ چاہیے کہ آپ کے لیے یہ پہلا سنگیت آپ طے کر لیں ایم اے والا؟
آپ نے اپنی, ہیلو
جی جی آپ بولیے, آپ سن رہے ہیں آپ کی بات؟
جی آ رہی ہے آواز
جی. وہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنے اپنا اپنے اپنا تعلیمی خرچہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں تھوڑا فائنینشلی بھی سپورٹ ہو جائے, اور تعلیم کا بھی ہو جائے, اسٹڈی بھی میں اسٹڈی کا بھی ہو جائے, دونوں کا.
یہ کہہ رہی ہیں وہی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی تھوڑی سی فائنینشیل سپورٹ بھی ہو جائے گھر کی, اور ان کا ایم اے کا بھی اگر ہو جائے, لیکن یہ خود بھی کماتی ہیں, اپنا پورا پڑھائی کا خرچہ یہ اٹھا رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتی ہوں کیونکہ پڑھائی کا ان کی آلریڈی سیٹلڈ ہے ایک معاملہ نا, اور یہ ایک اچھی بات ہے, میں تو اس کی بڑی قدر کرتی ہوں کہ یہ خود کام کر رہی ہیں, کام کرنا چاہیے بچوں کو. تو لیکن آپ اگر ان کا کوئی ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ ہو سکے آپ کے یہاں سے, کیونکہ ان کی امی ڈیزرو کرتی ہیں, ابا ذہنی مریض ہیں, 3 بچے ہیں ایسے جن کی ماں جو ہے ان کو ڈیورس ہو گئی ہے, تو ان کے گھر کے حالات تو ہیں, پھر کرائے کے گھر میں بھی رہتے ہیں یہ لوگ.
جی جی میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ ان کو یہ کیا مدد چاہیے, کتنی اماؤنٹ چاہیے؟
اچھا کتنا
پر منتھ چاہیے یا ان کو
اچھا
جس سے یہ کمفرٹیبل ہو جائے اور اپنی جو ان کا جو سٹرگل ہے وہ آسان ہو جائے.
اچھا ان کو میرا خیال ہے آپ کی آواز نہیں رہی. رمشا آپ ہر مہینے کتنے پیسے آپ کو ملیں گے؟ جی کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟
جتنے آپ
نہیں جتنے نہیں 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 ایسا نہیں کہیے کچھ آپ بتائیے.
اگر یہ بتانا نہیں چاہ رہی اس وقت اگر یہ بتانا نہیں چاہ رہی تو ان کا بھی پھر آپ مجھے کانٹیکٹ نمبر بھیج دیں میں ان سے انڈیپینڈنٹلی بات کر لوں گا.
یہ کچھ بتا رہی تھی رقم جی کتنی بتائی آپ نے ابھی؟
جی جی بتا رہی
لیکن وہ 8 یا 10 تک.
اچھا کیونکہ 7,500 روپے ان کے گھر کا کرایہ ہے جی. اور ہم میں آپ کو ڈاکٹر صاحب نمبر بھی دے دوں گی. ویسے ان کا اپنا یہ خیال ہے کہ 8,000 تک اگر مل جائیں تو شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ گھر کا کرایہ ان کا ادا ہوتا ہے
انشاءاللہ. جب
ٹھیک ہے
جب تک ان کی ڈگری مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک ہم یہ کر لیں گے انشاءاللہ.
اچھا ٹھیک ہے تو چلیے رمشا ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر صاحب آپ سے خود بات کریں گے. ہم زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ آج کہانیاں کافی ہیں ہمارے پاس. بہت شکریہ آپ کا. اور رمشا تھی راولپنڈی سے. ہم زیادہ پتہ نہیں بتا رہے ان کا. اور ڈاکٹر صاحب اب ہمارے ایک اور گلگت بلتستان میں محلہ کشروٹ ہے وہاں سے روبینہ کی کہانی ہے. یہ روبینہ سے بات نہیں ہو سکی تھی نائمہ میر کی تو یہ کہانی سعدیہ سنا رہی ہے نائمہ کی.
میرا نام نائمہ میر ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد حافظ قرآن ہیں اور ایک مدرسے میں 6,000 ماہانہ تنخواہ پر پڑھاتے ہیں. ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 3,000 ہے اور بقایا 3,000 سے ہم گھر کا خرچہ اور تعلیمی اخراجات پورے کرتے ہیں جو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ماں کو شرعی حصے میں 4 مرلے زمین مل گئی تھی جس میں ہم نے مکان شروع کروا دیا تھا. ڈی پی سی بنوا کر 4 سال گزر گئے. مزید تعمیر نہیں کروا سکتے لہذا مکان بر وقت تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ڈی پی سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. والد صاحب بہت ضعیف ہونے اور مالی مشکلات کی وجہ سے مزید تعمیر نہیں کر سکتے. لہذا میری خواہش ہے کہ 2 کمروں پر چھوٹا سا مکان تیار کروانے کے لیے تھوڑی امداد کی جائے. ہم نے اس مکان کی ڈی پی سی ماں کے کچھ زیورات بیچ کر کروایا تھا. ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. میرا بھائی انتہائی قابل ہے اور اس کی ہر سال پوزیشن آ رہی ہے. میرے بھائی کا نام تہذیب میر ہے. وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے. اس کی قابلیت کو دیکھ کر اسکول کے پرنسپل نے فیس کے بغیر اسکول میں داخلہ دے دیا. اب وہ 9th کلاس میں پڑھتا ہے. اس کی خواہش ہے کہ میٹرک کے بعد ایک اچھے کالج میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کر سکے. مالی مشکلات کی وجہ سے اس کی یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. میں پہلے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی. والد صاحب فیس ادا نہ کر سکے اور مجھے اسکول سے نکال کر گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا. گورنمنٹ اسکول میں بھی میری دوسری پوزیشن آ رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے انعام بھی مل جاتا ہے. اب مارچ میں میرے 9th کے امتحان ہونے والے ہیں. میرے والد کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے وہ مجھے آگے پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں. مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے. میری گزارش ہے کہ میری تعلیمی اور مالی معاونت کی جائے تاکہ میں اور میرا بھائی آگے پڑھ کر ملک کا نام روشن کر سکیں.
جی تو یہ کہانی نائمہ امیر کی تھی. نائمہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ نائمہ
جی آ رہی ہے.
اچھا تو جی جی
آ رہی ہے آواز.
ٹھیک ہے مجھے بھی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں اس وقت ان کی آواز نہیں آ رہی تھی اس لیے ہم نے ان کی آواز میں ریکارڈ نہیں کی تھی کہانی. تو نائمہ سے آپ بات کر سکتے ہیں.
جی نائمہ آپ کی بڑی اچھی خواہش ہے کہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں اور اپنی بھی اور پھر گھر کی بھی اور ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں. تو آپ نے 2 باتیں بتائیں. پہلا کہ گھر بنانا اور پھر بھائی کی اپنی تعلیم. یہی 2 باتیں ہیں نا؟
جی 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 یہی 2 باتیں ہیں.
ابھی تعلیم تو اب چھوٹی ابتدائی مرحلوں پر ہے نا. ابھی تو میٹرک تک پہنچتی ہیں یا پہنچنے والی ہیں.
اب انہوں نے
آپ کا
اب یہ 10th کلاس میں اس وقت آئی ہیں کیونکہ 9th کا انہوں نے امتحان دیا تھا مارچ میں جب ہماری ہمیں کہانی انہوں نے بھیجی ہوگی لیکن اب ان کے امتحان ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب مکان کا کیا پوچھ رہے تھے؟
ایسے کرتے ہیں ان کا ایک کمرہ ہم بنا دیتے ہیں مل جل کے اور گھر کا تک مل جائے گی.
ٹھیک ہے
پھر 6 مہینے سال بعد جب یہ میٹرک کر لیں گی تو پھر دیکھیں گے کہ اگر تو انہوں نے ٹاپ کیا یا پہلی یا دوسری پوزیشن لی بورڈ میں پھر تو ہم ان کو 100% مدد کہیں نہ کہیں سے لے دیں گے. ابھی ان کا اپنے شوق اور محنت پر انحصار ہے لیکن پہلے مرحلے میں ہم ان کو ایک کمرہ ضرور بنا دیں گے انشاءاللہ.
نائمہ ٹھیک ہے ایک کمرہ. آپ کو ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نائمہ
آواز اس کی طرح نہیں آ رہی تھی آپ.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایک کمرہ بنا دیتے ہیں آپ کے گھر کے لیے. ڈاکٹر صاحب کی آرگنائزیشن ہے جس کا نام اخوت ہے, اور اخوت جو ہے مائکرو فائنینسنگ کرتی ہے, لیکن جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو مستحق افراد ہوتے ہیں, ان کی یہ اور بھی کئی طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں. اور میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر امجد ثاقب جب بھی اس پروگرام میں آئے ہیں تقریباً 100% انہوں نے مدد کی ہے لوگوں کی. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو قرضے دیتے ہیں وہ چھوٹے قرضے دیتے ہیں. تو ہمارے بہت سے سننے والوں نے پروگرام سننے کے بعد, کسی نے 20 لاکھ کا, کسی ایک نے تو 1 کروڑ کا قرضہ ڈاکٹر صاحب سے مانگا ہے. تو ویسے اگر ایسا کوئی قرضہ ہے 1 کروڑ کا تو میں بھی تیار ہوں لینے کے لیے وہ. لیکن میری درخواست ہے سننے والوں سے کہ ایسا نہ کریں, کیونکہ آپ کے 1 کروڑ کی جگہ ڈاکٹر صاحب کئی 100 لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ ہے اصل بات کہ 100 لوگوں کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. ان کا مشن یہی ہے اخوت کا کہ آپ چھوٹے قرضے دے کے کاروبار شروع کروائیں. تو ڈاکٹر صاحب نائمہ نے اپنے بھائی کا لکھا ہے کہ وہ بہت قابل بچہ ہے اور وہ کالج میں آنے والا ہے, یعنی وہ کر سکتے.
اگر تو یہ جس بورڈ میں ایگزام دے رہا ہے نا جی,
جی
تو اگر اس کی پہلی 10 پوزیشنوں میں یہ آ گیا بورڈ میں, تو ہم اس کو اپنے کالج میں, ہم نے کالج بنا رہے ہیں, اس کالج میں لے آئیں گے جہاں پر اس کی رہائش, کھانا پینا, کپڑے, بکس فری ہوں گی. اور وہ کالج عام کالج نہیں ہوگا, ون آف دی ٹاپ کالجز ان کنٹری.
بہترین.
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو پہلی 10 پوزیشن لینی چاہیے میٹرک میں,
اپنے گلگت بلتستان کے علاقے میں, ہے نا؟
نہیں, وہ کالج ہمارا پنجاب کے ایک شہر فیصل آباد میں ہے.
نہیں نہیں, پوزیشن جو ہے وہ گلگت بلتستان میں لینا پوزیشن, یہ پوچھ رہی ہوں میں.
ہاں جی, گلگت بلتستان کا بورڈ ہے نا, گلگت بلتستان کا جو بورڈ آف سیکنڈری اینڈ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کا ہوتا ہے, اس میں اگر وہ پوزیشن ہولڈر ہے نا بچہ, تو ہم اس کو انشاءاللہ لے لیں گے.
تو نائمہ بہترین, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. دیکھیے اس میں ایک سبق بھی ہے آپ سب لوگوں کے لیے, یہ پیشکش صرف نائمہ کے لیے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی بھی بچہ جو اچھی پوزیشن لیتا ہے, جیسے انہوں نے کہا بورڈ میں پہلی 10 پوزیشنز میں سے اگر ایک ہو, تو یہ اس کو فل اسکالرشپ دیتے ہیں اپنے کالج میں. جی
جی, وہ محنت بھی بہت کر رہے ہیں, ٹیوشن بھی اپنی میرے ماموں ہے نا, اس کے لیے پیسے جمع کیے نا, اس سے کہا کہ آپ ٹیوشن پڑھو اور آپ نے آئیں کہ اچھی ریزلٹ ہے.
ٹھیک ہے,
اتنی محنت کر رہے ہیں, ابھی سے ہی اس نے محنت شروع کی ہے.
بس ٹھیک ہے, اب تو آپ کو ایک انسینٹیو مل گیا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو اپنے کالج میں, جو پاکستان کا ایک بہترین کالج ہے, وہاں ہاسٹل میں رہے گا. ٹھیک ہے, اور ایک کمرے کا بھی انہوں نے آپ سے وعدہ کیا. تو میں ڈاکٹر صاحب کو آپ کا نمبر دوں گی.
بہت شکریہ.
کوئی بات نہیں, آپ کو میں نے ایسے کوئی بات نہیں کہا جیسے میں دے رہی ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب میرے خیال آپ بھی یہی.
لیکن آپ بیٹا یہ ضرور کہ پھر اس کے بعد آپ کو رائے نہیں مانگنی, آپ نے وعدہ کیا کہ پہلی 10 پوزیشنوں میں وہ لے گا, ہم نے اس کے اندر اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر میں آپ کو
ان کا, اس کے بعد اگر
جی اس کے بعد
میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اگر اگلے سال اس نے بھی لے لی پوزیشن تو اس کو بھی دیں گے انشاءاللہ.
نہیں مگو, اور جو بھی بچے پاکستان میں ایسا کریں گے آپ ان سب کو دیں گے.
جی ہم بہت, ہم نے 50 بچے منتخب کرنے ہوتے ہیں ہر سال. جی
اچھا ٹھیک ہے,
تو وہ ہم نے ہر صوبوں میں سے 10-10 بچے لینے ہوتے ہیں, وہ کوئی ایک صوبے سے نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
پنجاب, سندھ, فرنٹیئر, کے پی کے, بلوچستان, اور جو گلگت بلتستان, فاٹا اور ایجے کے, ان میں سے بھی 10 بچے لینے ہوتے ہیں ہم نے. تو 50 بچے, لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ ٹاپ 10 پوزیشنز میں ہوں, تاکہ اور وہ مستحق ہوں, فائنینشلی وہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں, تو ان کو پھر ہم وہاں پر ان شاء اللہ تعالیٰ رکھیں گے, اور یا ڈاکٹر بنیں گے, یا انجینئر بنیں گے, یا پھر کوئی آئی ٹی میں جائیں گے, 3 شعبوں میں ہم کام کروائیں گے.
اور میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب کی یونیورسٹی خود پاکستان کے لوگ مل کر بنا رہے ہیں, یعنی اس میں انہوں نے ہر اینٹ کی قیمت رکھی ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی لوگ جو اس یونیورسٹی کی اینٹ خریدنا چاہے, میری تو خواہش ہے کافی ساری خریدیں آپ لوگ, تو پلیز آپ ڈاکٹر صاحب کا جو ویب سائٹ ہے اخوت کا, اس پر جائیے اور آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آپ کس حد تک اس یونیورسٹی کو قائم کرنے میں اور پھر ان بچوں کی تعلیم میں مدد دینے میں خود بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگلی کہانی نا ایک عجیب و غریب کہانی ہے, میں آپ کو اس بچے کے بارے میں بتا دوں. اس کا نام ہے ظریف بلوچ, اور یہ پسنی گوادر سے اس نے کہانی ہمیں بھیجی تھی. اب 3rd سال ہے اس کی کہانی کو. یہ ایک عجیب و غریب بچہ ہے. اس کے بعد اس نے ان کی کشتی کی کہانی تھی ڈوب جانے کی, اور یہ مدد چاہ رہے تھے اس کی. میں نے, انہوں نے کسی کا نام لیا ہب کو کمپنی کا کہ اس کے ڈائریکٹر سے آپ کیجئے. میں نے ان کے ڈائریکٹر کو ان کی کہانی بھیج دی. غلطی سے ظریف نے ایک اور کی بھی کہانی سنائی تھی بلڈ کینسر کے مریض کی, تو بجائے ظریف کی کہانی کی وہ کہانی چلی گئی ان کے پاس, ہپکو کے ڈائریکٹر کے پاس, اور اس آدمی کی جان بچ گئی کیونکہ اس کا پورا علاج ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, نصیر بلوچ ان کا نام تھا. تو لیکن ظریف جو ہے ان کی مدد نہیں ہو سکی, لیکن ظریف نے اتنی اچھی بات کی, اس نے مجھے بتایا کہ دیکھیں باجی اس کے نصیب میں تھا یہ, یہ اس کی مدد اللہ میاں کو کرنی تھی کیونکہ اس کی زندگی کا سوال تھا. تو میں آپ کو ظریف کی کہانی دوبارہ سنانا چاہتی ہوں کہ شاید آپ ظریف کے لیے کچھ کر سکیں. شروع کریں ان کی کہانی.
اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں, قاسم کا مسئلہ حل ہو گیا جی.
اچھا اچھا, جو بلوچستان سے جن کا تھا, کیا کیا ہوا ان کا ڈاکٹر صاحب بتائیے.
ان کا وہ ڈاکومنٹس ہمیں نہیں مل رہے تھے, انہوں نے ہمیں کاغذ کچھ بھیجنے تھے تو وہ بھیج دیے ہیں نا قاسم نے لورالائی سے.
اچھا,
تو وہ جو آپ نے بتایا تھا تو اس کا الحمدللہ ہم نے اس کو ایک سال کی جو سپورٹ کا وعدہ کیا تھا 6-6 مہینوں کے حساب سے, پہلی 6 مہینوں سے ہم نے ان کو بھجوا دیے.
لیکن وہ موو کر رہے ہیں خوزدار میں, وہ موو کرنے والے تھے نا اپنے گاؤں سے, تو جا رہے ہیں خوزدار کے.
ہاں جی ہاں جی ہاں جی, بالکل بالکل بالکل.
ڈاکٹر صاحب کتنی اچھی بات ہے, بہت اچھا. اب آپ ظریف کی کہانی بھی, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا قاسم بہت اچھا بچہ ہے, ظریف بھی بہت اچھا بچہ ہے, آپ اسی کہانی سنیں.
میرا نام ظریف احمد ہے, میں تحصیل کسلی ضلع گوادر صوبہ بلوچستان کا رہنے والا ہوں. یہ کہانی دراصل میرے والد صاحب کا ہے, کیونکہ وہ ایک ان پڑھ آدمی ہے, لہٰذا یہ کہانی میں نے قلم بند کیے اور میں یہ کہانی کو پیش کر رہا ہوں. میرا نام واجہ کالکداد ہے, میں تحصیل پسنی کے جنید مغرب میں واقع ایک گاؤں جس کا نام چوربندل ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں. یہ گاؤں پسنی شہر سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہاں کے سارے لوگ پیشے کے لحاظ سے لائے ہی رہے, ساحلی علاقہ ہے. اس وقت یہاں سیزول کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا, سارے ان پڑھ لوگ تھے اور یہ علاقہ بہت پسماندہ اور بنجر تھا. اس وقت ہمیں پانی کا بہت مسئلہ تھا, ہم گدوں اور اونٹوں کے ذریعے 10 کلومیٹر طے کر کے پانی لاتے تھے اور بہت تکلیف دہ وقت تھا. اس وقت ہم اپنے فیملی کے ساتھ مٹی کے بنے ہوئے ایک کچے سے مکان میں رہتے تھے. میرے والد صاحب اس وقت ماہی گیری پیشے سے منسلک تھے, تو میں نے بھی یہی ماہی گیری کا پیشہ اختیار کیا. اس وقت میرے والد صاحب کے پاس ایک کشتی تھا, اس وقت اگر کسی کے پاس کشتی ہوتی تو بڑی بات سمجھی جاتی تھی. شروع میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر میں جاتے تھے. میں نے مختصر عرصے میں سارے کام سیکھ کر اپنی کشتی کا ناخدا ہو گیا. پھر میرے والد صاحب نے میری محنت دیکھ کر کشتی کے سارے اختیارات مجھے دے دیا. ایک دفعہ ہم اپنے کشتی کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لیے پسنی چلے گئے, پھر یہاں ہم اپنے رشتے داروں کے پاس قیام کیا, پھر ہم نے مستقل بنیاد پر رہائش اختیار کیا اور پھر یہیں سے گھر بسائی اور شادی کیا اور یہی پسنی شہر کے اوکے رہ گئی, کیونکہ یہ علاقہ ہمارے لیے بہت اچھا تھا اور ہم کو تھوڑا بہت سہولت ملتا تھا. اس وقت ہم کشتیوں میں بار بار لگا کر ہوا کے ذریعے پورے سمندر کے کونے کونے کو جاتے تھے اور سال میں ہم 3 مہینے اتلار میں ٹھہر کر مچھلی پکڑتے تھے. اتلار ایک جزیرہ ہے جو پسنی کے مشرق میں 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس وقت سمندر مچھلی سے بھری ہوتی تھی, ہر طرف ہم جال سمندر میں پھینکتے تو مچھلیوں سے لدی ہوتی تھی. اس وقت کشتیوں کے لیے انجن کا کوئی نام نشان تک نہیں تھا, ہم صرف بادبانوں کے ذریعے سمندر میں آتے جاتے تھے. تو گورنمنٹ نے آخر کار یہاں کے غریب مائیگروں کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے جرمنی کے ایک کمپنی کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی بندرگاہ تعمیر کرنے کا کام شروع کیا. باقاعدہ 1981 میں کام کا آغاز ہو گیا. پورے 9 سال کے بعد یہ بندرگاہ 56 کروڑ روپے کی لاگت پر مکمل ہو گیا. یہ ایک دلکش اور خوبصورت بندرگاہ تھا. باقاعدہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ اور اس وقت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب اکبر خان بگٹی مرحوم نے 1989 میں اس بندرگاہ کا افتتاح کیا. اس کے بعد یہ بندرگاہ کو کشتی والوں کے لیے کھول دیا گیا. اس طرح کشتیاں آنے جانے لگی. اسی دوران جرمنی کی کمپنی نے کشتیوں کے لیے انجنیں بھی متعارف کروائی. اس طرح پھر بادبانوں کا سسٹم ختم ہو گیا اور آر اے پہ اپنے کشتی میں انجن لگوا لیا اور اس طرح اب کشتیاں انجنوں پہ چلنے لگی. شروع میں کشتیاں دن رات کے کسی بھی وقت بندرگاہ میں آتے جاتے تھے اور اس بندرگاہ میں بڑے بڑے کارگو شپ بھی آتے جاتے تھے, لیکن فوراً 20 سال کے بعد بندرگاہ میں پانی کم آنا شروع ہو گیا اور سارے کشتی والے لوگ جوار و باٹا پہ انحصار کرنے لگے, کیونکہ یہ بندرگاہ میں پانی زیادہ ہوتی تو آسانی سے کشتیاں گزرتی تھی اور اگر کم ہوتی تو سمندر میں تیر کر پانی زیادہ ہونے کا انتظار کرتے. ایک دفعہ ہم اپنے مچھلیوں سے بھری ہوئی کشتی کے ساتھ بندرگاہ کی طرف آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ بندرگاہ میں پانی کم ہے اور بندرگاہ کے قریب لنگر انداز ہو گئے اور پانی زیادہ ہونے کا انتظار کرنے لگے. مغرب کا وقت تھا, غالباً 4 یا 5 گھنٹے میں پانی زیادہ ہونے کا امکان تھا, تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں. اسی دوران ہم سارے سو گئے کیونکہ ہم سارے تھکے ہوئے تھے. نیند کے دوران میں نے محسوس کیا کہ کشتی زیادہ حرکت کر رہی ہے, تو میں فوراً اٹھا اور دیکھا کہ کشتی بندرا کی بڑے پتھروں پر ٹکرانے والی ہے, تو میں نے انجن کو اسٹارٹ کیا اور اسی دوران انجن کا شافٹ کا پنکھا پتھروں پہ ٹکرا کر ٹوٹ گئی اور اسی دوران سمندر کی ایک بڑی لہر نے کشتی کو پتھروں پر مارا تو کشتی بری طرح سے ٹوٹ گئی اور ہم بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائی. ہم کو بڑا نقصان ہو گیا اور ہمارا محنت بھی ضائع ہو گیا. پلاسٹک کی جالیں لکڑیوں سے بری طرح سے جکڑے ہوئے تھے اور سارے سامان ناکارا ہو گئے تھے اور کچھ سامان سمندر میں بھی نگل لیا اور کشتی کا انجن مچھلیوں سے دنسی ہوئی تھی اور بڑی مشکل سے انجن نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے. یہ 2008 کا واقعہ ہے. اب یہ بندرگاہ ناکارا اور بند پڑا ہے. مجھے سارے نقصانات بندرگاہ کی وجہ سے ملے تھے. ہر مشکل گھڑی میں صبر کا مظاہرہ کیا. جو نقصان ہوئے تھے تو ہم نے خدا کی طرف سے قبول کیا, لیکن دوسری مرتبہ ہمارا کشتی کراچی جا رہا تھا تو راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا. کشتی کی مین شافٹ جو انجن سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اپنی جگہ سے باہر آ گیا تھا. نتیجتاً کشتی چلنے میں رکا. اسی دوران کریوں نے دیکھا کہ شافٹ کے سوراخ میں بہت تیزی سے پانی کشتی میں داخل ہو رہی ہے. کریوں نے پانی روکنے کے لیے بہت کوششیں کی لیکن ناکام ہو گئے تھے. بالآخر ناخدا نے کشتی کو ایک نزدیک علاقے میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور یہ علاقہ انٹرنیشنل پاور پلانٹ اپکو کا تھا جو سمندر کے پانی سے بجلی پیدا کرتی ہے. اس واقعے میں میں کشتی میں نہ تھا. جب مجھے اطلاع دیا گیا تو میں فوراً وہاں چلا گیا اور دیکھے کشتی بری طرح سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی اور بڑی مشکل سے انجن اور برف کے ٹینکی لانے میں کامیاب ہو گئے اور کشتی میں 300 عدد پنجرے تھے, وہ بھی گئے ہوئے تھے جسے مچھلی پکڑتے ہیں. اور یہ ایک انٹرنیشنل پاور پلانٹ اپکو کا ممنوع علاقہ تھا. اگر ہم تھوڑی بہت کوشش کرتے تو شاید ہم چند پنجرے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتے, لیکن یہ انٹرنیشنل پاور پلانٹ کا ممنوع علاقہ تھا اور ہم نے بس انجن اور ٹینکی لانے میں آپ یہ سمجھی. یہ دسمبر 2011 کی واقعہ ہے. یہ تھی میری کہانی. اگر یہ میری کہانی انٹرنیشنل پاور پلانٹ اپکو کے سی ای او کے پاس پہنچائی گئی تو میں جانتا ہوں کہ وہ میری ضرور مدد کریں گے. ہم وائس آف امریکہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری کہانی کو انٹرنیشنل پاور پلانٹ کے سی ای او کے سامنے پہنچائے جائیں اور ہم امید ہیں کہ وہ ہماری ضرور مدد کریں گے. جی, یہ تھی ہماری کہانی.
کہانی آپ کی, مجھے بہت افسوس ہوا سن کے. آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے ظریف؟
واجہ خالد داد.
واجہ خالد داد
جی.
کہاں ہیں آپ کے والد اب؟
سمندر کا کام ابھی بھی کرتے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ ظریف کی کہانی تھی. ظریف کا فون بڑی کوشش کے باوجود نہیں مل سکا, لیکن وہ پروگرام ضرور سنتے ہیں, تو سن رہے ہوں گے. تو ان کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہب کو سے تو نہیں ہو سکی مدد ان کی, کیونکہ ان کا ایسا کوئی پروگرام ہے نہیں. وہ بہت سے ویلفیئر کے اور پروگرام چلاتے ہیں, لیکن ان سے میں نے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک جال جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کا آتا ہے اور اگر انہیں قرض دے دیا جائے اس جال کے لیے تو وہ 5,000 روپے مہینہ ادا کر سکتے ہیں. ان کا حساب یہ تھا کہ وہ کوشش کریں گے اور ایماندار معلوم ہوتے ہیں مجھے. جی ڈاکٹر صاحب.
جی جی
جی. تو آپ نے کہانی
کہہ رہی ہیں کہ 2 لاکھ روپے کا ایک جال آتا ہے.
جی ہاں جی, کیونکہ اس کے بغیر وہ جا ہی نہیں سکتے پانی میں مچھلیاں پکڑنے.
تو 2 لاکھ روپے کا جال اگر ان کو مل جائے تو پھر یہ کام ان کا دوبارہ شروع ہو سکتا ہے.
جی ہاں.
ان کے پاس اپنے کچھ پیسے ہیں اس میں؟
اب یہ, کیونکہ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا, میرا یہ خیال تھا کہ شاید ہپکو والے تو ان کا کچھ اس طرح کا کام ہوگا کہ انہیں جال دلا دیں گے, تو میں نے یہ زیادہ بات نہیں پوچھی تھی. لیکن جب مجھے آپ, اب بعد میں وہاں سے ہوا کہ نہیں ہو سکتا, تو میں نے آپ کے حوالے سے پوچھا تھا ان سے کہ اگر آپ کو قرض دے دیا جائے ایک کاروبار شروع کرنے کا, تو پہلے تو ظریف ڈر گئے, کیونکہ جس سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی کی ایمانداری کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ نہیں واپس کر سکا تو کیا ہوگا. پھر انہوں نے شاید اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہمارا کام چل جائے تو ہم 5,000 روپے مہینہ کر کے اس قرض کو واپس کر سکتے ہیں. تو آپ کو میں نمبر اگر دے دوں.
بات یہ ہے کہ ان کی کہانی جو ہے اتنی مجھے خوبصورت لگی, جیسے مجھے لگا کہ میں سمندر کی ان لہروں پہ سفر کر رہا ہوں.
جی
خوبصورت سرائے میں انہوں نے اپنی کہانی سنائی.
بالکل بالکل.
تو پھر انہوں نے پہلے بھی اتنی خود سے انکار کا مظاہرہ کیا کہ کسی اور کی بھی مدد ہوگی اور یہ خوش ہوئے.
ابھی
تو ہم جی ہماری آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو اپر لمٹ ہوتی ہے لون کی تو 50,000 تک ہوتی ہے, لیکن ان کے لیے ہم اس کو بڑھا کر 1,00,000 تک لا سکتے ہیں.
اچھا.
تو اگر باقی رقم یہ اپنی طرف سے کچھ بندوبست کریں تو پھر تو ہم یقینی طور پر انشاءاللہ ان پر اعتماد کریں گے. ہمیں یقین ہے کہ یہ بے شک ہم سے بہت دور رہتے ہیں تو لیکن ہمیں یقین ہے یہ اعتبار کریں گے اور وہ رقم آہستہ آہستہ واپس کر دیں گے.
ڈاکٹر صاحب یہ
بھی پھر وہ
جی یہ اتنا اچھا بچہ ہے کہ اس نے کل بھی مجھے اپنی کہانی بھیجی, ایک سارنگی نواز تھے بوڑھے سے بلوچی, ان کی کہانی بھیجی تھی. وہ کہانی سنا رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ ان کی ایک پرانی کہانی پڑی ہے, انہوں نے مجھے نہیں یاد دلائی تھی اپنی کہانی, تو میں نے سوچا میں آپ سے کہوں گی اور اسی لیے آج ہمارا بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟
ضرور آپ جب ان کا بھی ہمیں کانٹیکٹ بھیجیں گی نا
جی
ان سے ان شاء اللہ تعالیٰ رابطہ کر کے تو مجھے یقین ہے کوئی راستہ نکل آئے.
اور اگر ظریف پروگرام سن رہے ہیں تو ظریف پلیز آپ ہمیں کال کیجئے. میں آپ کو بلکہ نمبر بتاتی ہوں, آپ ہمیں فون کیجئے 202-619-3304, اس نمبر پہ آپ فون کیجئے, ڈائریکٹ فون ہے یہ. اگر مل جائے آپ کا دوبارہ سے 202-619-3304 ہم آپ کو فوراً دوبارہ کال کر لیں گے تو آپ کے پیسے نہیں خرچ ہوں گے, تو آپ ہمیں کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ایک اور کہانی ہے, یہ کہانی بھی میں سنا رہی ہوں کیونکہ یہ بچہ کہیں کام کرتا ہے جہاں سے دیر سے رات کو آنا تھا 10 بجے رات کو, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کہانی سنا دوں. عمر ہے یہ, کراچی سے ہمیں بہت کم کہانیاں ملتی ہیں, یہ کراچی کے علاقے لیاری سے کہانی ہے اور لیاری آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت لڑائی جھگڑے کا بد امنی کا مرکز رہا ہے حالیہ دنوں میں. تو عمر 19 سال کے ہیں, یہ اپنی کہانی سنا, ان کی کہانی میں سناؤں گی. یہ کہانی عمر نے ہمیں بھیجی ہے اور میں انہی کے الفاظ میں پڑھ کے سنا رہی ہوں. میرا نام عمر ولد عبدالعزیز مرحوم ہے, میری عمر 19 سال ہے, میں پاکستان کے شہر کراچی میں لی مارکیٹ کے قریب چاکی واڑہ میں رہتا ہوں. میری والدہ کی شادی 1986 میں ہوئی, میرے نانا کو گلے کا کینسر تھا, ان کی وفات کے بعد نانی نے دوسری شادی کر لی. میری امی کو 4 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی, پھر میری امی نے ایک لاوارث بچے کو پال لیا اور میری نانی نے کہا کہ آپ اس بچے کو سنبھالو, اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا. وہ بچہ ایک لڑکا تھا جس کا نام ذوالفقار رکھا. جب وہ 1 سال کا ہوا تو پھر میری پہلی بہن سائمہ باجی پیدا ہوئی, جس کے بعد ایک بھائی عبداللہ ہوا, اس کے بعد میں پیدا ہوا اور مجھ سے چھوٹا ایک اور بھائی ہے جس کا نام عظیم ہے. ہم 3 بھائی اور ایک بہن سائمہ ہیں. 22 جولائی 1998 کو میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ 1 گھنٹے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ابو کے انتقال کے وقت عظیم 6 مہینے کا, عمر یعنی میں 1.5 سال کا, عبداللہ 3.5 سال کا, سائمہ باجی 5 سال کی اور ذوالفقار 6 سال کے تھے. ہم لوگوں کا کوئی سہارا نہیں تھا. نانی ہم لوگوں کو ماموں کے گھر لے آئیں. ماموں کی اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی, ان کی گورنمنٹ جاب تھی اور ہم اپنے ماما کے بہت احسان مند ہیں جنہوں نے میری امی کو سہارا دیا اور ہم لوگوں کی پرورش کی. سن 2009 میں جب ذوالفقار 9ویں میں, سائمہ باجی میٹرک میں, عبداللہ 8ویں میں اور میں 7ویں اور عظیم 5ویں میں تھا, ماما کی شادی ہو گئی. ان کے 2 بیٹے پیدا ہونے کے بعد گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماما نے ہمیں اپنے دادا والے گھر میں شفٹ کر دیا. میرے 3 چاچا, 1 تایا اور 4 پھوپھیاں ہیں. جب ہمیں دادا کے گھر میں رہتے ہوئے 1 سال ہوا تو تایا ابو نے گھر کا سودا کر دیا. میری امی کو کہا کہ اپنا حصہ لو اور گھر خالی کر دو. میرے بھائی عبداللہ نے تایا ابا سے کہا کہ تایا ابو ہم کو گھر سے مت نکالو, ہم در بدر ہو جائیں گے. تایا ابو نے جواب دیا, ہم سب بہن بھائیوں کو دادا کے گھر میں سے حصہ چاہیے. انہوں نے 3 لاکھ روپے امی کو دیے. امی نے بھروسہ کر کے وہ 3 لاکھ روپے اپنی ایک دوست کو دیا کہ ہمیں ایک کمرے کا گھر لے دیں. وہ امی کے پیسے کھا گئیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے وہ پیسے امی کو دینے لگیں. آخر امی نے کرائے کا گھر لیا. امی دھکے کھا کھا کر تھک گئی تھیں, آخر کار انہیں شوگر ہو گئی. ہمارے ماموں ہم کو 8,000 روپے ماہانہ دیتے تھے, جس میں سے گھر کا 5,000 کرایہ اور بجلی اور گیس کا بل پورا ہو جاتا تھا. گھر میں راشن نہیں ہوتا تھا, کبھی ہم کھانا کھا لیتے اور کبھی بھوکے سو جاتے. ہم لوگ لیاری کے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کافی بد امنی ہے. एक दफा मेरे छोटे भाई को पकड़कर इतना मारा कि वो 6 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा। अम्मी उसे देखकर रोती रहती थीं। एक दिन घर में राशन नहीं था, अम्मी ने मुझे ली मार्केट चाचा के घर भेजा कि 1000 रुपये ले आओ, और वापसी में मुझे भी लोगों ने पकड़ के बहुत मारा और छुरी उठा ली। मैं उनसे छुड़ाकर घर भागा। अम्मी हम दोनों भाइयों को सिवाय स्कूल के कहीं जाने नहीं देती थीं कि बाहर मत निकलो। जब हमारे घर में आटा नहीं था तो अम्मी को कोई उधार देने पर तैयार नहीं था। अम्मी ने चाचा को कहकर जुल्फ़िकार और अब्दुल्ला को गार्ड की नौकरी दिलवाई। 26 दिसंबर सन 2013 को अब्दुल्ला अपनी तनख्वाह लेकर घर आया और अम्मी को दी। अम्मी बड़ी खुश हुईं, कपड़े बदले, नाखून काटे, मोजे पहने और कहने लगी कि उमर चलो राशन लेकर आते हैं। मैं और अम्मी घर से नीचे उतरे, हम 6वीं मंजिल पर रहते हैं। घर से पैदल थोड़ी दूर आए कि अम्मी बेहोश होकर गिर गईं। मैं रिक्शा वाले की मदद से अम्मी को करीबी दवाखाने ले गया। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल ले जाओ। मैं एम्बुलेंस लाया। जब हम ली मार्केट पहुंचे तो अम्मी को होश आया और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। कहने लगी कि उमर मैं आप लोगों को छोड़कर जा रही हूं, और अम्मी हम लोगों को लावारिस छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। अम्मी के इंतकाल के बाद मामू ने खर्चा देना बंद कर दिया। अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी साइमा की शादी जुल्फ़िकार से कराऊंगी क्योंकि मैंने उसे पाला है। नानी ने अम्मी के 40वें के बाद जुल्फ़िकार का निकाह साइमा बाजी से कर दिया, जिस पर मेरे चाचा और मामा नाराज हुए। अब हम उसी घर में रहते हैं। मैंने मैट्रिक कर लिया है। मेरे नाना नानी आपका प्रोग्राम सुनते हैं और बहुत तारीफ करते हैं कि आप गरीबों की मदद करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हम यतीम और बेसहारा बच्चों की मदद करेंगी। मेरे नाना का जिगर खराब है, उन्हें कैंसर हो गया है। डॉक्टरों ने नया जिगर लगाने का मशवरा दिया है। नाना अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। नानी बहुत परेशान है, उनके हालात ठीक नहीं है। हमारे पास घर नहीं है, न राशन है, न आटा है। मेरी बहन बीमार है, हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। हमारा अपना घर नहीं है जहां से हमें कोई निकाले नहीं। हम लोग बेसहारा हैं, लावारिस हैं, न बाप है न माँ है। मैं हर वक्त कुरान पढ़ता रहता हूँ और साइमा बाजी भी कुरान पढ़ती हैं ताकि अल्लाह पाक हमारी मुश्किल आसान करे। तो डॉक्टर साहब, ये थी कहानी इन्हीं के बिल्कुल अल्फाज में जो इन्होंने लिखी थी। हमारे साथ मौजूद है उमर। उमर, आपको आवाज आ रही है?
जी जी आ रही।
अच्छा जी, डॉक्टर साहब उमर से अगर आप बात करना चाहें।
उमर बेटा, क्या हाल है आपका?
अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
वालेकुम अस्सलाम। उमर क्या हाल है आपका?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ये जिन मुश्किलों से आप गुजरे हैं ना, ये तो वाकई बड़े बड़ों की आंखों में आंसू आ जाएंगे सुन के। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपने दीन से भी दिल लगाया हुआ है और आपको अच्छे दिनों की उम्मीद भी है और आपने हौसला भी नहीं हारा। तो यही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जो शिकस्त तस्लीम नहीं करते। तो हम आपको इंशाल्लाह आपका आपसे रابطہ कायम करेंगे, लेकिन हम उसी सूरत में आपकी मदद करेंगे अगर आप खुद अपनी मदद के लिए तैयार हो। हम आपने खुद करना है, मेहनत आपने खुद करनी है। हमने तो सिर्फ आपके रास्ते में पड़े हुए कांटे हटाने हैं, सफर आपने खुद करना है। तो हम वॉइस ऑफ अमेरिका से दरखास्त करेंगे कि ये हमें आपका एड्रेस और फोन नंबर देंगे। तो हमारे यहाँ वादा नहीं होता, हमारे यहाँ कोशिश होती है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके साथ दोस्ती हो जाए हमारी, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे और फिर अपनी बहन की खिदमत भी करेंगे इंशाल्लाह ताला।
तो आप क्या करते हो बेटा? अब आप क्या काम करते हो? कहीं आप दुकान पे थे किसी जगह, क्या करते हैं बाप?
जी, मैं ओली मार्केट पे ना शॉप में जाता हूँ।
अच्छा,
जैसे कंप्यूटर में डाउनलोडिंग करना गाने और फिर इसके बाद सबको कार्ड में गाने डाल के देना, ये।
अच्छा, तो कितने पैसे मिलते हैं आपको?
कितने मतलब वहाँ पर जैसे 50 रुपए कमाया तो 25 रुपए मेरे, तो 25 रुपए दुकान की ऐसे।
अच्छा, तो बिजनेस है ये, छोटा सा है?
जी
बिजनेस है ये कोई?
हाँ, ये छोटा सा बिजनेस है, मतलब ये एक शॉप है। उसमें मुझे ना, मेरे सेठ ने मुझे कहा कि मैं आपको एक कंप्यूटर रख के देता हूँ, आप उससे बैठ जाओ। हाँ। 50-50% हमारा होगा।
अच्छा अच्छा, तो कितने मिल जाते हैं आपको हर अंदाजन?
मैं सुबह आता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ।
अच्छा अच्छा बेटा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपसे कहा कि वो वादा नहीं करते, कोशिश करेंगे, और इसमें बात यह कि आपकी कहानी हम सबके दिल पे बहुत असर हुआ, और इसीलिए मैंने खुद अपनी आवाज में रिकॉर्ड भी कर दी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि डॉक्टर साहब आएंगे, वो आपकी कहानी सुने, क्योंकि आपका पूरा खानदान, आप अकेले नहीं हो, पूरा खानदान बड़ी हिम्मत वाला है। मैं आपकी माँ को, आपकी नानी को, सबको दाद देती हूँ, सब लोग काम करते हैं। क्या आप लोग गुजराती बोलते हैं घर में?
नहीं नहीं, हम लोग गुजराती हैं, हम लोग सिंधी मेमन है।
अच्छा मेमन, क्योंकि मैंने गुजराती भी इसलिए पूछा कि मेमन जो कम्युनिटी है ना डॉक्टर साहब, ये कराची में ये इनका एक बड़े फखर की बात है, इनके यहाँ सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, बिजनेस का इनमें बड़ा सेंस है, छोटा सा भी बिजनेस करके और हाथ नहीं फैलाते। मुझे बहुत, मेरे दिल में इज्जत है इस बात की जी। तो ये जरूर बेटा तुम सोचना फिर इसमें, और जब डॉक्टर साहब आपको फोन करेंगे, आपसे बात करेंगे, उन्हें बताना कि क्या मुमकिन हो सकता है आपके लिए, ठीक है? और पढ़ाई सबसे पहले ये जरूरी है। तो बहुत शुक्रिया आपका। और समीन, ये हमारे, बता दूं एक दफा, मेरी कहानी में आज हमारे मेहमान डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, अख़ुवत फाउंडेशन के। कहानियां ज्यादा है, वरना मैं चाह रही थी कि डॉक्टर साहब ने पिछले दिनों में काफी लोगों के लिए हमारी मदद की थी, जैसे कासिम का हमें पता लगा कि उनकी पूरा फैमिली को उनकी उन गांव से खुशदार मुंतकिल कर दिया है। तो मैं और भी बातें पूछना चाहती हूँ, लेकिन एक हमारे जुगे वाला जतोई से हमारे एक और कहानीकार है आरिफ साहब, तो आरिफ साहब की कहानी सुनते हैं। मोहम्मद आरिफ, पता नहीं साहू या साहवा कुछ उनका है लास्ट नेम।
मेरी प्यारी बहन शहनाज साहबा, रोज मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपना रेडियो उठाया और उसको ट्यून करने लगा। अचानक आवाज आई वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से, उसमें राय मंजूर अम्मा साहब बात कर रहे थे। जब मैंने उनकी बात सुनी तो वो कह रहे थे कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं उन बच्चों की हेल्प करता रहूंगा जो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं और अपनी मदद आपके तहत पढ़ते हैं, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। इस बात को सुनकर मेरी हौसला अफजाई हुई और 3 दिन की सोच विचार के बाद मैंने आपको ये खत लिखा। मेरी कहानी यह है कि मैं अल्लाह के फजल करम से अपने गुजर औकात अच्छी कर रहा था, तो मेरे बच्चों को पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मैंने उनको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाजी, मेरा ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़, जो जनूबी पंजाब का पसमंदा तरीन इलाका है, उससे बदकिस्मती से मेरा ताल्लुक भी उस जिला से है। मेरा बच्चा जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, जो आज तक अपनी क्लास में फर्स्ट आता रहा है, मेरे बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का बहुत शौक है और वो अपनी और अपने खानदान की ख्वाहिश को पूरा करने की बेहद कोशिश कर रहा है। अल्लाह पाक उसकी कोशिश को पूरा करे, आमीन। मेरा ताल्लुक तहसील जतोई के इलाका झुग्गी वाला शहर से है, जो जतोई और अलीपुर शहर से तकरीबन 12 और 18 किलोमीटर के फासले पर है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, छोटी सी दुकान है, मेरे 6 बच्चे हैं, जो फिल तरतीब फर्स्ट ईयर 9th, 8th, 5th, 2 और प्रेप में पढ़ते हैं। वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त अपने बड़े बेटे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर के एनुअल में इम्तिहान दे रहा है। उसने 2 एकड़ जमीन थी जो बेचकर इन बच्चों पर लगा दी है, लेकिन अब रोटी के लिए कोई बंदोबस्त करता हूँ तो उनकी फीस अदा नहीं होती। मेरा बच्चा 985 नंबर लेकर पास हुआ है और आजकल अलीपुर के शहर में प्राइवेट स्कूल कॉलेज है उसमें पढ़ता है, जिसके आने में 4-5 घंटे लगते हैं। इस वजह से मैंने उसको हॉस्टल में रिहायश दिलवा दी है, जिसके हॉस्टल के खर्चात जो है ना वो 10 से 12 हजार है मुकम्मल, उनके ट्यूशन फीस और खाने वगैरह के। तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी और आपकी हेल्प की वजह से हो सकता है कि मेरा बच्चा वो MD बेस करना चाहता है, शायद ही अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाए। बच्चा इंशाल्लाह SSC में भी कर जाएगा और MBBS का भी मेरिट बना लेगा, तो इस वक्त उसके स्कूल के खर्चात जो है ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपसे हेल्प की दरख्वास्त की है। बस यही मेरा मसला है, अगर हल हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। اگر نہیں بھی ہوا تو آپ کی مہربانی ہوگی اور آپ کو اللہ اجر عظیم دے گا. میری باجی کریانہ کی چھوٹی سی دکان ہے جو تقریباً 70-1000 روپے سے میں نے لگائی ہوئی ہے. 4-5000 تو سیل ہو جاتی ہے نا ڈیلی کی اس کی, لیکن اس میں جو ہے نا 5% کے حساب سے بچتے ہیں نا رقم.
کاروبار بڑھ سکتا ہے, آپ کی آمدنی بڑھ سکتی ہے؟
نہیں کاروبار تو نہیں بڑھ سکتی کیونکہ چھوٹا سا علاقہ ہے نا, 3.5 بیگھے زمین بچی ہوئی ہے جس کی مستاجری آ جاتی ہے تقریباً 80-90 ہزار سے آ جاتی ہے, اسی سے گزارا ہوتا ہے. باقی بچوں کو پرائیویٹ اسکول ہے اس میں پڑھاتے ہیں جو پیسے کے تعاون سے چلتا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ عارف صاحب تھے جو کہ جھگی والا جتوئی سے سنا رہے تھے اپنی کہانی. ان کے بچے کی مارک شیٹ انہوں نے بھیجی تھی, حمزہ عارف نام ہے, اور اس بچے کے بہت اچھے نمبر ہیں جو انہوں نے بھیجے تھے, 900 کچھ انہوں نے بتایا تھا. عارف صاحب کتنے بچے کے نمبر ہیں آپ کے؟
985 نمبر ہے.
اچھا آپ پلیز اپنا ریڈیو بند کر دیجیے پہلے. تو
کون سی کلاس میں 985 نمبر ہیں؟ ابھی وہ 11ویں ہے یا 12ویں میں ہے؟
اچھا بات سنیے عارف صاحب, کیا آپ نے ریڈیو کھول رکھا ہے اپنا؟ عارف صاحب ریڈیو بند کیجیے, اپنا ریڈیو پلیز بند کیجیے گا. ہاں یہ آپ سب سے درخواست ہے, آپ لوگ ریڈیو نہیں کھولا کریں, یہ بہت ہمیں بالکل آواز نہیں آتی, وہ گونج رہی ہوتی ہے آواز. آپ کے بچے نے جو آپ نے مارک شیٹ بھیجی ہے وہ مجھے میٹرک کی بھیجی ہے اس کی. اچھا ڈاکٹر صاحب 985 نمبر ہیں اس کے 1100 میں سے, تو ظاہر اچھے نمبر ہیں یہ. اور اب وہ 11ویں جماعت میں ہے.
اب 11ویں میں ہے نا, تو وہ 11ویں میں کتنی دیر ہو گئی ہے؟ وہ 11ویں کا ایگزام دینے والا ہے.
مجھے ایگزام دے رہا ہے ابھی,
11ویں کا ایگزام دے رہا
ہے.
اور وہ اس کے بعد اس کو صرف ایک سال مزید پڑھنا ہے نا ایف ایم ای کرنے کے لیے؟
جی جی
ہاں ٹھیک ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو نمبر آپ بتا رہے ہیں یہ بہت اچھے نمبر ہیں, لیکن ایکسٹرا آرڈنری نمبر نہیں ہے. ان نمبروں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے اس کو شاید اور زیادہ محنت کرنی پڑے, لیکن ہم ان کے ساتھ بات کر کے تو ایک سال کے لیے اس کو ضرور کچھ مدد دیں گے تاکہ اس کا جو سیکنڈ ایئر ہے ایف ایس سی کا اس میں وہ اور زیادہ محنت کرے, اور پھر یہ دونوں نمبر غالباً مل کے پھر یہ میڈیکل کالج کے لیے ان کا میرٹ بنتا ہے.
جی.
تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. جس کو بھی ہم اگر 100% کی فائنینشیل سپورٹ نہیں تو پارشل کر سکیں گے تاکہ ان کو کم از کم پہلا مرحلہ جو ایس ایس سی کا ہے وہ اگر یہ میڈیکل کالج میں پہنچ گیا تو پھر تو ہم کہیں نہ کہیں سے ان کی 100% دلوا دیں گے, لیکن پہلے یہ ہے کہ اس بچے کو ایس ایس سی میں اتنے نمبر لینے چاہیے یہ کسی جو گورنمنٹ کا میڈیکل پبلک میڈیکل کالج ہے اس میں داخل ہو گیا.
بالکل,
تو انشاءاللہ آپ اس کا نمبر ہمیں دیں گی تو ہم اس سے رابطہ کریں گے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے عارف صاحب, میں آپ کا نمبر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو دے دوں گی, اور آپ حمزہ سے کہیے, حمزہ اپنے بیٹے سے, کہ یہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کو فل اسکالرشپ مل جائے, اور ابھی بھی 12ویں جماعت کے لیے بھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جتنا بھی ممکن ہوا وہ بات کر کے بتائیں گے آپ کو. تو میں آپ کا نمبر آپ کی اجازت سے, آپ سب جتنے لوگوں نے کہانی سنائی ہے میں ڈاکٹر صاحب کو وہ نمبر دے دوں گی, اور ان کے دفتر سے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرے گا. اچھا شکریہ عارف صاحب. ڈاکٹر صاحب اب عثمان ہے خوشاب سے, چھوٹی سی کہانی ہے ان کی, اصل میں آپ ان کو تھوڑا ڈانٹیے گا. انہوں نے کہانی بھیجی 3 مہینے پہلے, اور 3 مہینے کہانی نشر نہیں ہوئی تو انہوں نے کہانی کو پھاڑ کے پھینک دیا. میں ہمیشہ سب سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ ان کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ہر مہینے سینکڑوں کہانیاں ملتی ہیں, تو ہر آدمی ڈیزرو کرتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, جس کی کہانی جس حساب سے اس نے بھیجی ہے اس طرح ہم اس نمبر سے اس کو نشر کریں, یا ہمیں سوائے اس کے کہ کوئی زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے کبھی ڈاکٹرز کا یا کچھ تو میں وہ پہلے کر دیتی ہوں, لیکن یہ پھاڑ کے پھینک کیوں دیتے ہیں لوگ کہانیوں کو, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات اب تک.
بس وہ دل بھر آتا ہے نا جی, وہ آپ کی طرف تو ان کو امید سے دیکھتے ہیں, آپ اتنی محبت سے ان کو بلاتی ہیں اور ان کے ساتھ اتنا محبت کا اظہار کرتی ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں بعض اوقات کہ پھر وہ جب وہ امید کا آخری جو کہتے ہیں کہ رشتہ بھی ٹوٹتا ہے تو پھر دل بھر آتا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب جب میں ان سے اتنا پیار کرتی ہوں
نہیں
برا اس لیے منا رہی ہوں کہ ان کی کہانیاں پھر نشر نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا نمبر جیسے آج ملا نا, اب انہوں نے کہا میری کہانی تو مجھے, مگر میرے یہ تھا کہ کسی طرح میں آپ کو ان کی کہانی سنا دوں کیونکہ بہت اچھا بچہ ہے یہ بھی. تو میں نے خیر خود بھی ڈانٹ دیا, میں میرا یہ رشتہ ہے لوگوں سب کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہوں میں. تو چلیے آپ ان کی کہانی سنیے اور کچھ کر دیجیے گا ان کے لیے. عثمان ہے ہمارے ساتھ, ویسے سن رہے ہیں وہ بھی میری شکایتیں.
السلام علیکم, میرا نام حافظ محمد عثمان ہے, میں وادی سون نوشہرہ ضلع خوشاب کا رہتی ہوں. میرے والد صاحب کا نام میاں محمد ہے, ہم سات بہن بھائی ہیں اور میرے والد صاحب انتہائی غریب آدمی ہیں. میرے والد صاحب آرمی سے 1985 میں ریٹائرڈ ہوئے, پھر انہوں نے دکان بنائی, کچھ عرصے بعد انہوں نے دکان چھوڑ دی, پھر انہوں نے سائیکل پر مزدوری شروع کر دی. 1995 سے لے کر اب تک وہ مسلسل مزدوری کر رہی ہیں, لیکن اب وہ نہایت ضعیف ہو چکے ہیں اور ان کی عمر بھی 70 سال ہو گئی ہے. ہم چار بھائی ہیں, بڑے بھائی کا نام امداد اللہ ہے, وہ آرمی میں بھرتی ہیں, وہ شادی شدہ ہیں اور بال بچے دار ہیں, اور چھوٹا بھائی عمران مڈل پاس ہے اور کہیں نوکری نہ ملنے کی وجہ سے اس نے ٹیلرنگ کا کام سیکھنا شروع کیا ہوا ہے, اور چھوٹا بھائی بلال اس نے بھی میٹرک کا امتحان دیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم چاروں بھائی حافظ ہیں. میرا نام حافظ محمد عثمان ہے, میں نے بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کی, میں نے گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخلہ لیا اور پنجم تک کا امتحان اول پوزیشن میں پاس کیا. ماسٹر صاحب نے میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول نوشہرہ میں داخلہ دلوا دیا اور میری حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے اسکول کو ٹاپ کرنا ہے, اور مجھے حفظ کا شوق تھا, میں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا. صبح اسکول جاتا تو شام کو جب چھٹی ہوتی تو وہیں سے مدرسہ چلا جاتا اور مغرب تک وہاں پڑھتا اور پھر گھر واپس آ کر اسکول کا کام کرتا. مسلسل محنت اور لگن کا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ دیا کہ میٹرک کا امتحان اپنے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور 250 میں سے 928 نمبر حاصل کیے اور ماسٹر صاحب کی امیدوں پر پورا اترا, اور ساتھ ہی 12 پارے حفظ کر لیے. پھر ماسٹر صاحب نے میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آگے پڑھنے کا مشورہ دیا, اور شہر میں تعلیم کا خرچہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے میں نے اپنے گاؤں کے کالج نہ گرامر میں داخلہ لیا, اور وہاں بھی اسٹاف مکمل نہ ہونے کی وجہ سے میری تعلیم میں کمی رہ گئی, لیکن محنت کا اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا کہ ایف ایس سی کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور 1100 میں سے 702 نمبر لے کر اپنے کالج میں 4th پوزیشن حاصل کی, اور ساتھ میرے قرآن مجید کے 18 پارے مکمل کر لیے. اور پھر میں صبح و شام مدرسہ میں جانا شروع کیا اور 2014 میں قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا. اس کے بعد پی ایف میں ایرو ٹیک میں اپلائی کیا, لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں رجسٹریشن نہ ہو سکی, تو پھر میں نے پی ایف میں پرووسٹ میں اپلائی کیا, لیکن وہ 175 سینٹی میٹر قد مانگتے ہیں, اور بدقسمتی سے میرا قد 170 سینٹی میٹر ہوا اور وہاں بھی میرا کام نہ بن سکا. مختصر یہ کہ جدھر بھی جاتے ہیں وہاں کمپیوٹر کورس مانگتے ہیں, لیکن کمپیوٹر نہ ہونے کی وجہ سے میں کمپیوٹر کورس نہ کر سکا, اور ایک پروفیسر صاحب نے مجھے کمپیوٹر سکھانے کا کہا کہ میں آپ کو کورس کرواؤں گا, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر اپنا گھر میں موجود ہونا ضروری ہے, اس پر آپ مشق کر سکیں, لیکن میرے پاس وہ کمپیوٹر نہیں ہے اور وسائل بھی اتنے نہیں ہیں کہ نیا کمپیوٹر خرید سکوں, اور برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے کہیں نوکری دلوا دیں. اور اب میں بی ایس سی کر رہا ہوں, لیکن وہاں بھی اسٹاف پورا نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم میں مشکل محسوس ہو رہی ہے. السلام.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ عثمان ہے ہمارے ساتھ. عثمان, آواز آ رہی ہے نا؟
جی جی آ رہی ہے.
جی
نہیں, حافظ صاحب کی تو کہانی بڑی سادہ ہے.
جی
ہم ان کو نوکری بھی دے سکتے ہیں, تو اگر یہ کمپیوٹر لے کر اپنے گھر میں رہ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر بھی دے سکتے ہیں, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں.
عثمان کیا چاہتے ہیں آپ, نوکری کرنا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر لینا چاہتے ہیں؟
نوکری دے دیں, کمپیوٹر لے لیں گے.
ہاں بس صحیح کہہ رہے ہیں, بچہ عقل مند بچہ ہے.
ہماری نوکری جو ہے نا, نوکری کا آغاز ہمارا جو ہے وہ تقریباً 12,000 کے لگ بھگ, 10,000 سے 12,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں, تو یہ ہمارے یہاں ترقی کے بھی امکانات ہوتے ہیں.
بالکل,
تو وہ ترقی بھی کر سکتے ہیں, ساتھ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی نوکری نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر رہ کر یہ ہم ان کو رہائش بھی دے سکتے ہیں اور وہاں پر یہ رہ کے اگر رات کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, تو ان کے لیے ایک رستہ کھل جائے گا ترقی کا, تو اس پر آگے چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں, لیکن اگر یہ صرف کمپیوٹر پر راضی ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب میرا تو خیال ہے کہ آپ یہ عثمان نے پہلا جو پہلا جواب دیا صحیح ہے, آپ انہیں نوکری دے دیجئے اور میرے خیال ہے عثمان کے لیے 12,000 یا 10,000 تنخواہ ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو رہنے کا بندوبست بھی آپ کر دیں گے اور یہ پڑھے گا, یہ بچہ بہت آگے جائے گا, مجھے پورا یقین ہے یہ بہت جلدی ترقی بھی کرے گا جب آپ کے پاس آئے گا. تو گو کس نے کہانی پہاڑی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں اچھا بچہ ہے, تو آپ کر دیجئے کچھ, تو میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گی.
جی بالکل ٹھیک.
تو عثمان بیٹا ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اب آپ جا سکتے ہو, اور کیونکہ ہمیں جلدی سے ایک علی نواز صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ان کی کہانی سنانی ہے, چنچی چلاتے ہیں اور یہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں.
میں ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہوں اور وزن والا کام مجھے منع ہے, علاج تو بہت کرایا ہے لیکن مکمل علاج نہیں ہو سکا میرا. اس کے بعد میں ایک بہت ہی غریب کسان کا بیٹا ہوں, ضلع میاں والی شہر داؤد خیل کچا کا رہنے والا ہوں اور ہمارا دیہاتی ماحول ہے, دیہات کا رہنے والا ہوں اور ہمارے دیہات میں آبادی تقریباً 200 سے 250 گھروں پر مشتمل ہے. ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے اور میری بھی خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا, لیکن ہمارے ہاں ایک ہی سکول ہے, گورنمنٹ پرائمری سکول بخارا, وہاں جو بھی بچی بچہ پڑھتا ہے تو اس کو مجبوری کی وجہ سے تعلیم چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ سکول بہت دور ہے. تو میری بھی خواہش تھی کہ میرے بچے بھی پرائمری پاس کریں گے تو انشاءاللہ میں ان کو تعلیم مکمل کروں گا. میری بڑی بیٹی نے جب پرائمری پاس کیا تو میں نے اس کو ایک پرانا سا موٹر سائیکل خریدا, تو اپنی بچی کو بستی شاہ گل محمد والی جو 7 سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر دور سکول ہے, اس سکول کا نام ہے العلیم پبلک سسٹم سکول, وہاں داخل کرا دیا. دوسرے سال چھوٹے بھائی کی بچی نے پرائمری پاس کر لی, ابھی دونوں کو العلیم سکول میں داخل کرا دیا. تیسرے سال میرے بیٹے نے پرائمری پاس کر لی, ابھی تینوں کو لے کر آنا بھی ہے لے کر جانا بھی ہے. یہ سکول والی ڈیوٹی میرے لیے بہت مشکل ہو گئی, یہ سلسلہ تقریباً 4 سال چلتا رہا, یعنی چاہے بارش ہو جائے چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو, میں نے ان کو لے کر ان کے ساتھ مکمل ڈیوٹی دی ہے. ابھی دن پہ دن میرے گھر کے حالات ابھی بہت کمزور ہوتے گئے, لیکن میں نے ہمت سے کام لیا, بھائی سے مشورہ کیا, ایک موٹر سائیکل کے لیے بہت وزن ہے کیونکہ 10-10 کلو کے تو ان کے بستے ہو گئے. بھائی کے مشورے سے میں نے موٹر سائیکل بیچ دیا اور ایک پرانی سی چنچی خرید لی. نئی چنچی کے لیے تو میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی, تو بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے چنچی والا کام ٹھیک ہے, میرے چھوٹے کو بھی ساتھ میں لے کر جایا کرو. ابھی دو
تو ڈاکٹر صاحب یہ کہانی کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں نے کاٹ دیا. علی نواز ہمارے ساتھ ہیں, اب یہ چنچی چلاتے ہیں اور یہ ان سب بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ان سے پیسے نہیں لیتے کسی قسم کے بھی اپنے بچوں کے ساتھ, تو آپ ان سے بات کر لیجئے. جی نواز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہوگی, آپ بات کیجئے ڈاکٹر صاحب سے.
جی 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 اب آپ کیا چاہتے ہیں, اب آپ کے مسائل کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟
نواز صاحب
السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام. نواز صاحب جلدی سے بولیے, جلدی سے آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب کو.
ڈاکٹر صاحب میں بہت مشکل سے بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور تھوڑے مالی حالات خراب ہو گئے ہیں, پرانی سی چنچی ہے اس کی مینٹیننس بھی نہیں کرا سکتا, اگر کوئی نیا چنچی کا میرا بندوبست ہو جائے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ میرے بچوں کا سلسلہ بھی تعلیم بھی چلتی رہے گی اور میرا تھوڑا گھر کا نظام بھی.
جی کتنے میں آتی ہے چنچی نئی؟
نئی چنچی کتنے کی آتی ہے؟
علی نواز کتنے کی آتی ہے نئی چنچی؟ میرا خیال ہے ان کا شاید فون کٹ گیا یا ان کو آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب کیونکہ اب ایک منٹ باقی ہے تو میں علی نواز کا نمبر بھی آپ کو دے دیتی ہوں تاکہ آپ کے دفتر سے کوئی ان سے رابطہ کر لیں.
ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اپنی پرانی چنچی بھیج دیں اور جتنے پیسے مزید اور ہم ان کو ڈال دیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی نئی چنچی آ جائے.
تو ڈاکٹر صاحب 7 کہانیاں آپ نے سنی, ساتوں کے مسائل حل کرنے کی آپ کوشش کریں گے جیسے کہ آپ نے کہا وعدہ نہیں. تو
اور ان شاء اللہ تعالیٰ
میں نے آپ کو پتا نہیں کھانا کھانے سے جانے سے ہر چیز سے روکا ہوا ہے اس وقت, تو بہت شکریہ آپ کا.
میرے لیے اس سے بڑی اچھی خوشی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو سمعین اجازت دیجیے, سعدیہ ہماری پروڈیوسر تھیں, شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.